इल्मो अमल का कारवा आईएसओ है पाक वतन के पास आईएसओ।
विलायत फकीह एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप एक लेक्चर में भी कुछ बात कर सकते हैं, तीन लेक्चर में भी कर सकते हैं, पांच लेक्चर में भी कर सकते हैं, दस लेक्चर में भी कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल में दो हफ्ते पहले इसमें से कुछ स्लाइड्स मैंने अभी कम की हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ टाइम कम है। अदरवाइज़ कोई पाँच घंटे में मैंने इसको प्रेजेंट किया है, लेकिन अभी आप लोगों के पास जो टाइम है तो वो लगता है कि एक घंटा भी पूरा शायद नहीं है, क्योंकि मगरिब की अजान जो है वो होने वाली है। अब ज़ाहिर है कि एक ऐसा टॉपिक जो ज़रा नया सा है बज़ाहिर बहुत बाज़ लोगों के लिए, और है भी बहुत इम्पॉर्टेंट, उसका ताल्लुक़ और बहुत सारे इश्यूज से है, डायरेक्ट रिलेटेड है, तो उसमें एक घंटे से भी कम वक्त के लिए अगर प्रेजेंटेशन दी जाए तो बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही खुलासा उसका होगा। लेकिन जैसे अभी आपके सामने बयान कर रहे थे हमारे उस्ताद मोहतरम के, पाँच मिनट की तकरीर ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू दिन भर की तकरीर से, तो पाँच मिनट की तकरीर इसलिए मुश्किल होती है कि उसमें इंसान को खुलासा बयान करना पड़ता है और सिर्फ काम की बात की जाती है, इधर उधर की जो तोता कहानी है वो नहीं चलती। ठीक है, अभी कम वक्त में मैं तो बयान कर दूंगा, इसको डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो कितने जल्दी पिक करते हैं। नेक्स्ट, ओहो इसमें तो अब प्रॉब्लम ये है कि फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप आगे चल के पता चलेगा कि नेक्स्ट चलाएं। असल में इसमें जो उर्दू के फॉन्ट्स हैं वो उर्दू के फॉन्ट्स आपके उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप, और इसका जो है वो डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब इसको लगा कर, अभी तो बिजली चलेगी, खैर इसको लगा के देखें। अच्छा, बहरहाल चूँकि टाइम कम है, जब तक ये सेटिंग कर रहे हैं, अगर हो जाती है सेटिंग तो ठीक है, नहीं भी होती है तो चूँकि टाइम हमारे पास नहीं है कि हम ज़्यादा तजर्बा करें। विलायत फ़कीह का लफ्ज़ सुना हुआ होगा आपने, नारे भी लगाए होंगे आप लोगों ने, मर्ग भर ज़िद्द विलायत फ़कीह। तो ये विलायत फ़कीह है क्या? एक तो इसमें दो अल्फाज हैं, एक है लफ्ज़ विलायत और एक है लफ्ज़ फ़कीह। विलायत से मेरा ख़्याल है हर शिया को कुछ ना कुछ वाकफियत है, क्योंकि मकतब तशय्यो या शियत जिसको हम कहते हैं वो मकतब विलायत है, यानी तशय्यो में शियत में। जी हाँ, इसका ये यही प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में कलर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलने दें। मकतब तशय्यो में विलायत जो है वो बहुत ही अहम है, बल्कि उसकी रूह है विलायत। आप कह सकते हैं मकतब तशय्यो को कि मकतब विलायत है ये, कि उसमें विलायत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नेक्स्ट, इस विलायत फ़कीह को चार मुख्तलिफ डायमेंशन से हम बहस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए उसका खुलासा हम बयान कर रहे हैं। एक तो ये कि निज़ाम तकलीद और इश्तिहाद का एक तसलसल है, दूसरी बहस है हुकूमत की ज़रूरत और शराइत, तीसरी बहस है उलमा और फुकहा की क़यादत और रहबरी, और चौथा डायमेंशन है निज़ाम विलायत और रहबरी दर इस्लाम। नेक्स्ट, इश्तिहाद और तकलीद का जो अंदाज़ है बहस है, उसका ख़ुलासा ये है कि हम एक ऐसे मुज्तहिद की तकलीद करते हैं कि जो फ़कीह होता है, फ़कीह से मुराद वो शख्स के जो दीन के मामले में इतना गहरा इल्म रखता है कि उसको प्राइमरी सोर्सेस से जाके समझता है, और उसका इल्म इतना ज़्यादा होता है कि माशरे के दूसरे लोग उससे रुजू करते हैं, और ये रुजू करना ख़ुद कुरान करीम से साबित है। जैसे कि यह सूरह तौबा की आयत आपके सामने है, वमा कानल मोमिनून अलैन फिरू काफ़ा फ़लाउला नफ़र मिन कुल्ले फ़िरक़ते मिनहुम ताइफ़ा, مناسب نہیں ہے کہ مومنین میں سے مومنین جو ہے وہ ہر کام کے لیے نکل کھڑے ہوں. ہر شخص ہر کام کے لیے نکل کھڑا ہو, ہر شخص ڈاکٹر بن جائے, ہر شخص انجینئر بن جائے, ہر شخص وکیل بن جائے, ہر شخص استاد بن جائے, ہر شخص بزنس شروع کر دے, یہ تو نہیں ہو سکتا. بلکہ مناسب کیا ہے؟ مناسب یہ ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منھم طائفہ, بس یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ میں سے کچھ افراد نکلیں اور نکل کے وہ ایک طائفہ بنائیں, وہ ایک گروپ بنائیں, اور وہ گروپ کیا کریں گے؟ لیتفقہوا فی الدین, دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم, پھر واپس پلٹ کر آ کر وہ اپنی قوم کو خدا کا خوف دلائیں. لعلہم یحذرون, شاید اس طرح اس کے اندر خوف خدا آ جائے. تو یہ ایک پریکٹیکل صورت ہے, جس طرح کچھ طالب علم نکلتے ہیں اور وہ جا کر میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, واپس آ کے معاشرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جس طرح کچھ طالب علم نکلتے ہیں وہ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہاں سے انجینئر بن کے نکلتے ہیں, وہ آ کے پھر معاشرے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جس طرح کچھ لوگ جاتے ہیں لاء کالج میں, وہاں سے وکیل بن کے آتے ہیں. یہ پریکٹیکلی سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے کہ ہر شعبے سے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور وہ فیلڈ میں جا کر اپنی مہارت سے فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو نکل کر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں, اور پھر واپس آنے کے بعد ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم, واپس آ کے اپنی قوم کو خدا کا خوف دلائیں. لعلہم یحذرون, شاید ان کے اندر خوف خدا آ جائے. تو یہ ایک پریکٹیکل جو ہے وہ بات ہے جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. نیکسٹ, اسی بنیاد پر جو ہے ہم یہ نظام تقلید اور اجتہاد کی بنیاد رکھتے ہیں, اور اس فقیہ کی بہت اہمیت ہے. بہت زیادہ احادیث فقیہ کی فضیلت اور منزلت میں ہے, ان سب کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے. نیکسٹ, اور آگے بڑھیں, اور آگے بڑھیں, اور آگے. اب جو ایک فقیہ ہے, اس فقیہ کے پاس اصل میں تین طرح کے اختیارات ہیں. ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرجعیت. مرجعیت یہ ہے کہ لوگ جائیں اور جا کر اس سے دین کے احکامات حاصل کریں, حلال و حرام کے بارے میں اس سے پوچھیں, اس سے رجوع کریں. مرجعیت کا مطلب ہے رجوع کرنا, اس سے رجوع کریں جا کر, اور جو وہ بتائے اس کے مطابق عمل کریں. کیونکہ اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے سورہ توبہ والی, کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگ ان سے پوچھیں تو وہ ان کو جواب دیں, ان کو بتائیں. ایک جگہ اور کہا گیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. مقصد یہ ہے کہ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. یہ تو ایک ایسی کامن سی بات ہے کہ جو ہر شعبے میں ضروری ہے. دوسرا ہے قضاوت. قضاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو اختلافی معاملات ہو جائیں اگر, تو ان میں ایک فقیہ کی طرف رجوع کرو اور وہ آ کے اختلافی معاملات میں فیصلے کروائے. بینگ اے جج, وہ فیصلے کرے. یہ جو جج بننے والا اختیار ہے, قضاوت والا جو اختیار ہے, یہ پیغمبر اکرم کو بھی حاصل ہے. قرآن کریم کی آیت ہے اس بارے میں, ائمہ طاہرین کو بھی یہ مقام حاصل ہے, اور زمانۂ غیبت میں اور زمانۂ حضور امام میں بھی ایک فقیہ عادل کو یہ حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے. اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی نہیں کہ فقط مرجعیت اور قضاوت, بلکہ معاشرے کی سیاسی اور اجتماعی معاملات میں قیادت اور رہبریت بھی فقیہ کے ہاتھ میں. یہی وہ بنیادی ایشو, بنیادی نقطہ ہے جس کے گرد یہ ولایت فقیہ کا فلسفہ جو ہے وہ گھومتا ہے. نیکسٹ, اب اس میں کچھ تو تقلید اور اجتہاد کے حوالے سے دلائل ہیں, یہ ہم ابھی بیان نہیں کر رہے. نیکسٹ, حضرت امام خمینی فرماتے ہیں اس دور میں فقہاء اسلام عوام پر حجت ہیں, عوام پر حجت ہیں. اس بارے میں وہ قول ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کہ جس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ, کہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. یعنی فقیہ حجت اللہ نہیں ہے, فقیہ اللہ کی حجت نہیں ہے. اللہ کی حجت تو امام معصوم ہے, فقیہ جو ہیں وہ امام کی طرف سے ہم پر حجت ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. نیکسٹ, فقیہ کی قضاوت کے بارے میں بھی زیادہ چونکہ ڈسپیوٹ نہیں ہے اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. نیکسٹ, اب جو اہم سوال ہے وہ ہے کیا فقیہ کے پاس حکومت کا حق بھی ہے؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ وہ بحث ہے کہ جو بدقسمتی سے بعض شیعوں کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ تشیع کی جو بنیاد ہے وہ اسی چیز پر تو ہے. تشیع شیعیت جو ہم کہتے ہیں تو ہماری جو شناخت ہے وہ کیا ہے کہ جی پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی حیات طیبہ میں ہی اپنا وصی اپنا ولی اپنا جانشین مقرر کر دیا. یہی ہے نا, یہی ہے نا فرق بنیادی. اچھا کس چیز کی آپ نے ولایت منتقل کی, کس چیز کا اعلان فرمایا غدیر میں, اور وہ کیا چیز ہے کہ جس کو مولا علی سے چھین لیا گیا, جس کے اوپر ہم آج تک روتے ہیں ماتم کرتے ہیں. کیا حضرت علی علیہ السلام سے ان کا علم چھین لیا گیا, کیا علی علیہ السلام سے ان کی شجاعت چھین لی گئی, کیا علی علیہ السلام سے ان کی سخاوت چھین لی گئی, کیا چیز تھی جو ان سے چھین لی گئی, وہ کون سا حق تھا جو نہیں دیا گیا. بہت سادہ سی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کی قیادت اور رہبریت, امت کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان سے لے لی گئی اور وہ کسی اور کو دے دی گئی. اگر سادہ سادہ سے جملوں میں عرض کروں میں تو یہ کہیں گے ہم کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ لے لی گئی اور دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے. تو جو ہمارا کانسیپٹ آف امامت ہے یا ہمارا جو کانسیپٹ آف نبوت ہے, اس میں نبی اور امام جو ہیں وہ حجت خدا ہیں, وہ اس امت کے ہادی اور رہبر ہیں, نہ صرف اسپریچول بلکہ اسپریچول ایز ویل ایز پولیٹیکل, دونوں طرح کے لیڈرشپ ان کے پاس. پیغمبر اکرم نے اگر مدینہ میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا, ایک اسلامی حکومت قائم کی, تو اس کی لیڈرشپ کس کے پاس آئی؟ پیغمبر کے پاس آئی, کسی اور کے پاس تو نہیں گئی. تو یہ تیسری چیز ہے, یعنی ایک فقیہ کے پاس بھی اس معاشرے کی قیادت ہے, رہبریت ہے, اجتماعی معاملات میں اس کو حق ہے کہ وہ معاشرے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ایگزیکیوٹ ہوں گی جبکہ اس کے پاس وہ اتھارٹی اور وہ پاور بھی ہو. پاور ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس ہوتی ہے, اگر حکومت نہ ہو ان کے پاس, اگر حکومت فرعون کے پاس ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنا بھی اچھا پروگرام ہو وہ معاشرے میں نہیں چل سکتا, اجتماعی پروگرام, کیونکہ پاور جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس. اگر پاور یزید کے پاس ہے تو امام حسین علیہ السلام اس معاشرے میں کوئی کام, اجتماعی کام نہیں کر سکتے, کیونکہ اتھارٹی اور پاور یزید کے پاس ہے. امیر المومنین سے زیادہ بڑی لیڈرشپ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر حکومت ان کے پاس نہیں ہے, اقتدار ان کے پاس نہیں ہے, تو 25 سال تک علی علیہ السلام کو گھر میں خاموش بیٹھا رہنا پڑا. 25 سال تک خاموش رہے. 25 سال کے بعد پیغمبر کے رحلت کے 25 سال کے بعد جب اختیارات آپ کے ہاتھ میں آئے, جب پاور آپ کے ہاتھ میں آیا, پھر آپ نے اپنی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا اور پھر ایک معاشرے میں جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں ان کا نفاذ کیا. 25 سال تک مختلف آتے گئے اور جاتے گئے اور دین اسلام کا ڈھلیا بگاڑتے چلے گئے. خود آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسلام کی پوستین کو الٹ کر پہن لیا. الٹ کے پہننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر والی چیز باہر آ جائے گی, باہر والی چیز اندر چلی جائے گی, رائٹ والی چیز لیفٹ میں آ جائے گی, لیفٹ والی چیز رائٹ میں چلی جائے گی, ایسے ہی ہوگا نا. اسلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اچھا ایسا ہو گیا کہ اسلام کی رائٹ اور جو ہے وہ رونگ, اور رونگ جو ہے وہ رائٹ ہو گیا, اندر والی چیز باہر اور باہر کے اندر ہو گئی, اور علی علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے. نہیں کر سکتے کچھ, اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو اجتماعی معاملات ہیں اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جب کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں, نصیحت کر سکتے ہیں, اس کے آگے اقدام نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اقتدار اختیار ان کے ہاتھ میں ہو. امام خوانی فرماتے ہیں جو ولایت حدیث غدیر میں بیان ہوئی ہے اس کا مطلب فقط معنوی مقام نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد حکومت ہے. صرف معنوی مقام اس کا مقصد نہیں, جیسر طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی ہے, السیف الجلی لمنکر ولایت علی, علی علیہ السلام کی ولایت کے منکر کے لیے سیف جلی, ایک ننگی تلوار. اچھا وہ حدیث غدیر کو بھی مانتے ہیں, حدیث منزلت کو بھی مانتے ہیں, حدیث ثقلین کو بھی مانتے ہیں, امیر المومنین کے سارے فضائل کو بھی مانتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ اچھا، علی اگر خلیفہ بلا فصل ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو معاملہ رائے نہیں کچھ، آخری چیز یہی ہو جاتی ہے۔ نہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل تو ہیں، لیکن کون سے والے خلیفہ بلا فصل؟ خلیفہ بلا فصل روحانی، نہیں، پیغمبر کے روحانی والے وارث ہیں، روحانی جانشین۔ اور فلاں صاحب جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل سیاسی ہیں، اور باقی فلاں 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 جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل علمی ہیں۔ اس طرح میں کہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی مہارت سے، اپنی علمیت سے، اپنی قابلیت سے خلیفہ بلا فصل کی جگہ خلفۂ بلا فصل کی پوری فصل تیار کر دی، جس میں ہر شخص خلیفہ بلا فصل ہے۔ اچھا، اب آپ نے جناب ولایت کی ایسی کی تیسی کر دی، دوسرے الفاظ میں اگر صاف صاف کہوں میں تو آپ نے ولایت کی ایسی کی تیسی کر دی، پھر آپ حدیث غزیر بھی مانتے ہیں، حدیث منزلت بھی مانتے ہیں، حدیث ثقلین بھی مانتے ہیں، حدیث طاہر بھی مانتے ہیں، حدیث قصہ بھی مانتے ہیں، حدیث سب مانتے ہیں آپ، تو روح نکال دی آپ نے۔ تو یہ جو ولایت کے حصے بکھرے ہیں یہ ہمارے یہاں نہیں، نہ یہ ہسٹوریکلی صحیح ہے، نہ یہ لاجیکلی صحیح ہے، نہ یہ ہسٹوریکلی صحیح ہے۔ ہسٹوریکلی بھی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد علی جو ہے پیغمبر کے روحانی وارث، اگر علی پیغمبر کے روحانی وارث تھے تو روحانی معاملات میں علی سے رجوع کرنا چاہیے تھا، نماز کی معاملات علی کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ وہی خلیفہ صاحب نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے، عیدین کا خطبہ بھی دیتے تھے، اور فیصلے بھی کرتے تھے، سیاست بھی کرتے تھے، جنگ بھی کرتے تھے۔ تو یہ بات نہ ہسٹوریکلی صحیح ہے، نہ لاجیکلی صحیح ہے، نہ اس طرح کے اسلام میں ولایت کے حصے بکھرے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فقط معنوی مقام نہیں ہے، من کنت مولا و فاز علی والا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ روحانی اور معنوی مقام علی کا ہے، نہیں، بلکہ جو اختیار، جو اتھارٹی پیغمبر کو حاصل تھا کہ وہ اس امت کے اسپریچول لیڈر بھی تھے اور پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، وہی اختیار جو ہے وہ علی علیہ السلام کو حاصل۔ نیکسٹ، اچھا، اب جب بات کرتے ہیں ہم اسلامی حکومت کی، اور ہم کہہ رہے ہیں فقیہ کے پاس ایک حکومت ہے، تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہے وہ تھیوکریسی ہے، آٹوکریسی، تھیوکریسی، مطلق الانانیت ہے یہ، اور مذہبی جو رہنما ہیں ان کی بالادستی ہے، اور فوراً ذہن میں جو ہے وہ کرسچینٹی کی طرف بات جاتی ہے، چونکہ ان کے یہاں ایک سسٹم رہا ہے پاپائزم، پاپائیت جس کو کہتے ہیں، اور اس کا بہت نقصان انہوں نے اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام میں بھی یہی چیز آ گئی ہے، پاپائیت۔ تو یہ بات امام خمینی نے بھی کلیئر کر دی ہے، اور جو لوگ اس کو ظاہر ہے تفصیل سے جا کے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں کوئی پاپائزم نہیں ہے۔ پاپائزم یہ ہے کہ لوگ خدا سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، توبہ نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی عبادت لا کے پوپ کو پیش کریں گے، پوپ خدا کو پیش کریں گے، وہ اپنے گناہوں کی کنفیشن، اپنے گناہوں کا اعتراف پوپ کے سامنے کریں گے، پوپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ والا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، یہ والا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ابھی جو آخر میں امیر المومنین کا وہ جملہ اردو والا دکھا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو وہ وصیت نامہ ہے طویل امیر المومنین کا، اس میں ایک جملہ یہ بھی فرماتے ہیں مولا علی امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے کہ بیٹا یاد رکھو، خدا نے اپنے دروازے میں کسی کو چوکی دار بنا کر نہیں بٹھایا ہے کہ اس کی پرمیشن کے بغیر تم پہنچ نہیں سکتے اس تک، خدا نے اجازت دی ہے اپنی بارگاہ میں حاضری کی۔ تو اسلام میں اس طرح کا جو کانسیپٹ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ پھر اسلام میں جو ایک اسلامی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت قانون کی حکومت ہے، قانون کی بالادستی ہے، اور قانون سے مراد قانون خدا ہے۔ قانون خدا کا پابند ہر شخص ہے، ولی فقی بھی پابند ہے، ایک فقی ایک مشہد بھی پابند ہے، نبی اور امام بھی پابند ہیں، جس طرح عام انسان پر جو چیز واجب ہے ان پر بھی واجب ہے، کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، بلکہ عام انسان جتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ رات بسل کریں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رات کے ایک حصے میں اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. ہماری شان تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم رات کے ایک حصے میں اٹھ کے عبادت کریں، لیکن پیغمبر کی شان یہ ہے کہ خداوند عالم ان سے کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے ایک حصے میں عبادت کیا کریں، پوری رات نہ کریں. ہم سے خدا کہہ رہا ہے عبادت کرو، ان سے کہہ رہا ہے کم کرو. ہم سے زیادہ کرتے ہیں، ہم تو واجبات کو بڑی مشکل سے انجام دیتے ہیں، وہ مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں. ہم تو اگر حرام سے بچ جائیں تو بڑی بات ہے ہمارے لیے، ان کے لیے مکروہات سے بھی اور مشتبہات سے بھی بچنا ضروری ہے، جو ان کا مقام مرتبہ ہے. اسی طرح ایک فقیہ ہے، جس طرح ایک عام انسان جو ہے وہ قانون کا پابند ہے، ایک فقیہ بھی قانون کا پابند ہے، عام انسانوں سے زیادہ پابند ہے، کیونکہ وہ فقیہ عادل ہے. عادل، اور جیسے امام خنی فرماتے ہیں کہ عدالت ایک بہت نازک مقام کا نام ہے، ممکن ہے کہ آنکھوں کی ایک حرکت سے عدالت ختم ہو جائے. تو اصل جو بات ہے کہ اسلام کا نظام کا مطلب ملائزم نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے. اسلام کا نظام کا مطلب کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی. یہ نہیں ہوا کہ امام خمینی اگر آگے انقلاب آ گیا ہر سیٹ پہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں. مولوی نہیں ہیں، جو مولوی آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے، جب امامہ والے آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں، وہ اسی طرح الیکشن جیت کر آئے ہیں جس طرح دوسرے لوگ الیکشن جیت کر آئے ہیں. کوئی کوٹا نہیں ہے ان کا. یہاں تک کہ جو ہائیسٹ باڈی ہے شورا ربری اور یہ سب، تو اس کے اندر بھی الیکشن ہیں، وہ بھی الیکشن کے ذریعے آتے ہیں. میرا الیکشن پہ بار بار بات ہو. نیکسٹ، حکومت کی ضرورت اور اہمیت، اب اس پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. ہر معاشرے میں حکومت کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. حکومت کی ضرورت اور اہمیت کا انکار صرف خوارج نے کیا. مسلمانوں میں جو سب سے پہلے ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگانے والے خوارج تھے، جس کے جواب میں امیر المومنین نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہا الباطل، کہ یہ جملہ تو حق ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کا نعرہ ہے وہ صحیح ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے یہ، لیکن جو ان کا ارادہ ہے وہ غلط ہے، جو مراد وہ لے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. فرمایا لا بد من امیر بر او فاجر، ہر معاشرے کے لیے لیڈرشپ ضروری ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی معاشرہ بغیر لیڈرشپ کے رہے؟ ہاں وہ لیڈرشپ اچھی ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے. بری لیڈرشپ بھی، ایک سوسائٹی اگر ہیڈ لیس ہو تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کا ایک ہیڈ ہو اور وہ ہیڈ کرپٹ ہو. کیونکہ ہیڈ لیس سوسائٹی جو ہے اس کے اندر انارکی ہوگی، اس کے اندر لا قانونیت ہوتی ہے. عجیب بات ہے، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کے قائل ہو گئے ہیں کہ امام زمانے کے ظہور سے پہلے کوئی اسلامی حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی کہ مطلب کیا ہے؟ آپ یہ پورا نظام جو ہے وہ فاسق فاجر ظالم جابر کے ہاتھ میں دے کے خود مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کونے میں اور جناب دعائیں ندبہ پڑھتے رہیں اور انتظار کرتے رہیں، واجل فرجوم کہتے رہیں. پورا کنٹرول جو ہے معاشرے کا وہ فاسق فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں ہو. نیکسٹ، پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ معاشرے میں ایک عادلانہ نظام قائم ہو. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے مسلسل، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی اتارا. وہ کیوں؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ نظام عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ایک عادلانہ معاشرہ قائم کریں. ہم دیکھ رہے ہیں معاشرہ فاسق و فاجر بن گیا، معاشرہ ظلم و جور سے بھرتا چلا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم بھی آئے ہیں. نیک لوگوں کے ہاتھوں میں اگر اقتدار ہو، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں معاشرے کا کنٹرول ہوگا تو وہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نئے نئے منکر کریں گے. برے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ برائی کو پروموٹ کریں گے، سیدھی سی بات. نیکسٹ، دین اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، تمام نظام باطل پر غالب آنے کے لیے آیا. کب آئے گا غالب؟ پیغمبر کے زمانے میں مکہ مدینہ پر غالب آ گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے بڑی وسیع حکومت قائم کر لی. اب جو ہے وہ ہمارے مطابق تو امیر المومنین کی 4.5 سالہ حکومت ہے بس، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے کی حکومت ہے، اس کے بعد سے لے کے آج تک جتنے حکومت آئے وہ ہمارے مطابق پیور اسلامی ہے ہی نہیں۔ تو کیا دین اسلام اور اس کی یہ ساری تعلیمات بس پیغمبر کی 10 سالہ مدنی زندگی اور 4.5 سالہ امیر المومنین کی حکومت اور 6 مہینے امام حسن کی حکومت، 5 سال، 15 سال کے لیے پورا اسلام آیا تھا، اور اس کے بعد اب اس کتابیں بند، اور مدرسوں میں صرف پڑھتے رہیں، ڈگریاں لیتے رہیں، نوکری کرتے رہیں؟ یا اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کے اقتصادی نظام، اسلام کا جوڈیشری سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ چیزیں کہیں معاشرے کے اندر امپلیمنٹ ہوں گی؟ کب ہوں گی؟ کون کرے گا؟ یہ سب کچھ جو ہے امام زمانہ آ کر کریں گے، اور جب تک وہ نہیں آئے ہیں کیا ہوگا؟ جب تک وہ نہیں آئے ہیں، جب تک معاشرہ فاسق فاجر اور ظالم جابر لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا۔ نیکسٹ، خدا بند عالم کا وعدہ ہے، مستضعفین سے وعدہ ہے کہ ان کو حکومت عطا کرے گا، خدا بند عالم کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ خدا بند عالم کہتا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، مستضعف ہیں، ڈاؤن ٹروڈن پیپل آف دی ارتھ، ان کو لیڈرشپ عطا کرے۔ ابھی تو الٹا ہو رہا ہے، کمزور اور کمزور بنائے جا رہے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو حکومت خلافت عطا کرے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تشریح نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں ایک ایک لفظ کی۔ ایک ایک لفظ جو اس آیت کے اندر ہے، اس کے اندر زور ہے، ضرور بس ضرور خدا بند عالم ایسا کرے گا کہ ان کو زمین پر تمکنت عطا کرے گا، خلافت عطا کرے گا، ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ الٹا ہو رہا ہے، جو مستضعفین ہیں، جو نیک ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں، فاسق و فاجر جو ہے وہ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذَكَرٍ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے صالح بندے ہوں گے۔ اب دیکھیں، یہ آیتیں آپ کی زیادہ تر سنی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا ممکن ہے کہ یہ آیتیں امام زمانہ سے متعلق ہیں۔ تو میں عرض کروں، یہ آیتیں امام زمانہ سے متعلق نہیں ہیں، یہ آیتیں قرآن کریم میں جا کر دیکھیں کہ ان لوگوں سے متعلق ہیں، یہ قرآن میں جا کر دیکھیں۔ اسی لیے بعض آیتوں کو میں نے شروع سے دیکھا ہے، نتلو علیک من نبا موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یوقنون، موسیٰ و فرعون کی داستان ذرا ان کو سنائیے، ان فرعون علا فی الارض و جعل اہلھا شیعا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آئی تھی آج، ونرید ان نمنا للذین استضعفوا فی الارض۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیتیں یہ بنی اسرائیل کے زمانے میں کی بھی ہیں، پیغمبر کے زمانے کی بھی ہیں، اور اس کے بعد کے زمانے کی بھی ہیں۔ آیت تو قرآن کے اندر آ گئی، خداوند عالم کی ایک پالیسی، ایک حکمت، ایک سنت ہے، اس کے مصداق مختلف دور میں آتے رہیں گے، اور اس کے مصداق کامل جو ہیں وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہوں گے۔ تو ہمارے دور کے لیے بھی ہے، یہ ہر دور کے لیے، لیکن امام علیہ السلام بھی اس کے مصداق ہوں گے۔ نیکسٹ، تو امام خمینی نے فرمایا، دنیا کے مظلوموں کو حکومت دینے کا خدا کا وعدہ حق ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور آپ دیکھیں جن قوموں نے اس کے لیے کوشش کی، آگے بڑھے، قربانیاں دیں، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان تنصر اللہ ینصرکم، خدا کی تم مدد کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا، اور ان قوموں کو سرخروئی حاصل ہوئی اور ہو رہی ہے۔ ہم تو ایک ایسے زمانے میں زندہ ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ مظلوم قوموں کی کس طرح مدد ہوتی ہے۔ ہم سے پہلے والے تو شاید انتظار کرتے رہے کہ پتہ نہیں ظالموں کا سورج کبھی غروب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارے سامنے کتنے ظالموں کا بھیانک انجام ہوا، ہمارے سامنے ہی کتنے ظالموں کا بھیانک انجام ہوا، کتنے مظلومین کو کامیابی ہوئی، آپ دیکھیں کتنے دنیا کی مظلوم قومیں کامیاب ہوئی ہمارے سامنے۔ نیکسٹ، اس کا ایک اور پہلو ہے، اب ہر پہلو ظاہر ہے تفصیل طلب ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ خود دین اسلام کے اندر لیڈرشپ کے لیے میکانزم کیا ہے, کیا شرائط ہیں, جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان, دوسری چیز ہے علم, تیسری چیز ہے شجاعت, چوتھی چیز ہے تقویٰ. نیکسٹ آگے بڑھائیں, یہ ساری آیتیں انہیں کے بارے میں, ایمان, علم, شجاعت, تقویٰ, یہ چار بنیادی صفات لیڈرشپ کے لیے. اگر یہ صفات نہ ہوں تو اس کے اندر لیڈرشپ ہو ہی نہیں سکتی, اسلام میں کم از کم اس کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا, چاہے اس کے اندر کوالٹی اور ٹیلنٹ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, ٹیلنٹ اس کے بعد آئے گا. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ دین شناس, دین پر عمل کرنے والا کون ہے, ایک فقیہ ہوتا ہے. اگر اس فقیہ کے اندر شجاعت بھی ہو اور وہ اپنا زمانہ شناس بھی ہو تو اس کے ہاتھ میں معاشرے کا اقتدار, معاشرے کا اہتمام دیا جائے تاکہ وہ بہترین انداز میں اس کو چلا سکے. نیکسٹ نیکسٹ, اور آگے اور آگے اور آگے اور 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 اب ایک حدیث یہ ہے, وہ امر حوادث الواقعہ فرج و فیحا الا روات حدیثنا, امام زمانہ اجل فرج و شریف فرماتے ہیں, سلوات پڑھیے گا ایک, جو حوالی سے واقعہ پیش آئیں, جو ڈے ٹو ڈے مسائل تمہارے سامنے آتے ہیں اس میں ہماری احادیث کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. یہ حوالی سے واقعہ کیا ہے, حوالی سے واقعہ حلال و حرام کا علم نہیں ہے فقط کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے, یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے. حوادث سے واقعہ جو ہے اس سے آگے کی چیز ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہر دور میں فقیہ سے رجوع کیا جاتا ہے حلال و حرام کا علم حاصل کرنا, ایک اس سے آگے کی چیز ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آج ایک مسئلہ درپیش ہے, کل ایک مسئلہ درپیش ہے, پرسوں ایک مسئلہ درپیش ہے. آج فلسطین کا مسئلہ ہے, کل عراق کا مسئلہ ہے, پرسوں افغانستان کا مسئلہ ہے, آج یمن کا مسئلہ پیش آ گیا, سعودی عرب کا مسئلہ پیش آ گیا. ایسے میں کیا کریں گے شیعہ, دیکھیں ایک فقیہ سے علمی مسئلے کو جا کے پوچھنا یہ ائمہ تعین کے زمانے میں بھی رائج تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن امام زمانہ نے جو جواب دیا ہے یہ امام علیہ السلام کی طرف سے وارد ہونے والی توقیع ہے, وہ جواب ہے جو امام نے کسی خط کے جواب میں لکھا. اگر امام علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں, یہ کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں, ان معاملات کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ فقیہ سے دینی علوم کے لیے رجوع کرنا, احکام کے لیے رجوع کرنا یہ تو کامن سی بات تھی, اس کے لیے امام زمانہ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر سوال کیا جا رہا ہے تو وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے غیبت میں جانے کی وجہ سے, غیبت صغرہ میں جانے کی وجہ سے جو سوسائٹی میں ایک لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہو گیا, ایک لیک آف لیڈرشپ سامنے آئی, اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو ہماری احادیث کو بیان کرنے والے, جو ہمارے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے والے ہیں, اس سے رجوع کرو. نیکسٹ, اب دیکھیں یہی بات ہے, زمانہ غیبت میں کیا کیا جائے, معاشرے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے, یا تو آپ کہیں کہ زمانہ غیبت میں کوئی حکومت قائم ہی نہ ہو اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو, یا کسی فاسق و فاجر میں, یا کسی فقیہ عادل کے ہاتھ میں. تو تین آپشنز اگر ہوں تو آسان بات یہ ہے کہ فقیہ عادل کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. نیکسٹ, اب دیکھیں کچھ سوالات ہیں جس کے جوابات ہم نہیں دے سکتے, وقت نہیں ہے, کہ ولایت فقیہ کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے. نیکسٹ 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 آگے بڑھا دیں بس. اگر کوئی سوال آپ کی طرف سے آئے گا تو ہم پھر اس کو دیکھ لیں گے, ورنہ ہی ختم کر دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے, میرے خیال میں اذان جو ہے وہ ہونے والی ہے. جی کوئی ضروری سوال ہے تو آپ بتائیں. اس نے مختصر وقت میں کچھ اسی قسم کی پریزنٹیشن ہو سکتی تھی, بہرحال مجھے تو ٹائم دیا گیا تھا 5:30 کا, اور مجھے نہیں پتا کہ دو مقررین کو ایک ہی ٹائم دے دیا گیا تھا, یا یہ کہ میں لیٹ ہو گیا یا وہ لیٹ ہو گئے, کچھ نہ کچھ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لیکچر جو ہے وہ اوور لیپ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب یہ ہے کہ آپ بزنس کر لیں یا ولایت فقیہ کو سمجھ لیں، تو بزنس کرنا بھی ضروری ہے انسان کے لیے، کچھ نہ کچھ جاب کرنا یا بزنس کرنا، اپنا کیریئر صحیح کرنا. جی جی کوئی سوال ہے تو کر لیں آپ، مائک مائک مانگ رہے دیکھیں وہ، ایسے ہی کر لیں آپ سوال، کوئی بات نہیں. دیکھیں ولی فقیہ کا انتخاب جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک فقیہ عادل کی شناخت رکھتے ہیں. اصل میں تو ایک تو اس کی تھیوری ہے، تھیوری تو یہ ہے نا کہ ایک فقیہ ہے جو اصل میں صاحب ولایت ہے، اس کی شناخت کرنی ہے، اس کی شناخت کرنی ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے نا. تو وہ طریقہ یہ ہے کہ کچھ ماہرین کی ایک باڈی ہے اور جس کو مجلس خبرگان کہتے ہیں، ویسے ایک اس طرح اہل خبرہ. جب آپ مجتہد کی شناخت کی بات کرتے ہیں نا تو اہل خبرہ سے پوچھتے ہیں. اہل خبرہ کا مطلب وہ لوگ جو مجتہد کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں، ان کے علم کو جانتے ہیں، اس کی صلاحیت کو جانتے ہیں. لیکن ایران میں چونکہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ایک مجلس بنائی گئی، مجلس خبرگان، جس کے اندر خود علماء اور مجتہدین ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹس بھی ہیں. تو وہ جو ٹیکنوکریٹس کی اور علماء کی ایک باڈی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس وقت اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ اہلیت کس کے اندر ہے، پھر ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ اس منصب کو سنبھالیں. دیکھیں یہاں پر تو ظاہر ہے کہ وہ نظام نہیں ہو سکتا. یہاں پر صرف مائنورٹی اور میجورٹی کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ سرحدوں میں تقسیم ہو چکی ہے، بارڈرز کے اندر. آپ ان بارڈرز کو فی الوقت ختم نہیں کر سکتے، مجبوری ہے ہماری، ہم ان بارڈرز کو ختم نہیں کر سکتے. جب امام زمان آئیں گے تو ایک عالمی حکومت ہوگی، بارڈرز نہیں ہوں گی. چونکہ اب بارڈرز بن چکے ہیں، لہذا اب جو صورتحال ہے مسلمانوں کی بدقسمتی سے وہ کچھ ایسی ہے کہ جو مختلف ریجن جو اسلامی ریاست کہلاتے ہیں، پاکستان ایک ریاست ہے، افغانستان ایک ریاست ہے، ایران ایک ریاست ہے، لبنان ایک ریاست ہے، عراق ایک ریاست ہے، اب ہمیں اپنی ریاست کے اندر رہتے ہوئے وہ جو ولایت فقیہ کی روح ہے کہ بھئی یہ نظام، یہ معاشرہ فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بھی نہ جائے بلکہ عادل لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، تو یہاں رہتے ہوئے ایک ہمیں نظام ایسا وضع کرنا پڑے گا جس کے اندر ولایت کی روح موجود ہو، اور اس کے مطابق ایک معاشرہ ایسا قائم، ایک ایسی حکومت قائم کرنی پڑے گی کہ جو اسلامی حکومت ہو اور سب کے لیے قابل قبول ہو. السلام. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ تو آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سازش کا حصہ ہیں، اگر آپ تھوڑی سی ان سے بات کریں تو ایک دم وہ یہاں پر آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اصل جو ان کو تکلیف ہے، اگر اصل جو ان کو پریشانی ہے وہ اسی چیز سے ہے کہ ایک اتنا بڑا انقلاب کیوں برپا ہو گیا اور تشیع کے پاس اتنی زبردست مرکزیت کیوں آ گئی، اور اس مرکزیت کے پیچھے جو روح ہے وہ مرجعیت بھی ہے، اس لیے وہ مرجعیت کے بھی خلاف ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو اس کا جو اصل میں مرکز ہے وہ نظام اشتہار و تقلید ہے، وہ اس کے بھی مخالف ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس جو ایک فائننس ہے، فلو آف فائننس، وہ خمس کے ذریعے ہے، وہ خمس کے بھی مخالف ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں جو اس طرف جا رہی ہیں وہ سب کے مخالف ہیں. تو یہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں وہ کیا چاہتے ہیں. یہ وہی ایک چیز ہے جس کو امریکہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے اور شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان اختلافات کروانا چاہ رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اذان میرے خیال میں ہو رہی ہے، شاید ہونے والی ہے. جی لاسٹ دیکھیں، ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس میں ایک شخص جب مسلط ہوتا ہے تو اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی آٹوکریسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی طاقت اور قوت کی بنا سے ہوتا ہے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بنا کر جاتا ہے، وہ اہل ہو یا نااہل، جیسے بادشاہوں میں ہوتا ہے, ایک بادشاہ مر گیا اس کا بیٹا آ گیا. تو یہاں ایسا نہیں ہے, یہ اعتراض تو امامت کے اوپر بھی ہے کہ آپ کے جو امامت ہے وہ بادشاہت کی طرح ہے, ایک اس کے بعد ان کے بیٹے, اس کے بعد ان کے بیٹے, ان کے بیٹے. تو یہ تو اعتراض نبوت کے اوپر بھی آ جائے گا کہ نبوت بھی ایسا ہی ہے. خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا انی جاعل کا للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین, خدا نے کہا میرا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. تو ڈکٹیٹرشپ میں نقصان جو ہے وہ کیا ہے, وہ ظالم ہونا ہے. اور خدا نے کہہ دیا امامت کے لیے کہ یہ ظالم تک نہیں جائے گا, نہ امامت ظالم کے پاس جائے گی نہ ان اس امامت کی ولایت ظالم کے پاس جائے گی. تو اگر ظالم ہو تو اسی لیے ہر جگہ آپ نے دیکھا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے فقیہ عادل. فقیہ ہونا کافی نہیں ہے, فقیہ عادل ہونا ضروری. بہت شکریہ.